الله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد التريد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى اسمة للأرامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عقیدہ توحید اور اس کی تفصیل کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاخلاص کی تفسیر سے ہم آج اپنے دوسرے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں خصوصیت کے ساتھ ہم نے توحید اور پھر توحید کے دو درجے، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے حوالے سے بنیادی باتیں جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ذکر کی. کچھ گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے چند باتیں آگے کے تسلسل کو جوڑنے کے لیے دوبارہ ذکر کر دی جاتی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری تخلیق کے مقصد کو اور ہمیں اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو ہر اہل علم تھوڑا سا علم رکھنے والا شخص بھی اس آیت سے واقف ہے، لیکن اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا. بڑھ جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ کس کا ایک مرادی معنی ہے، یعنی حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اس عالم رنگ بو کے اندر اور اس محدود اور فانی عالم کے اندر انسان کی زندگی اور تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت ہے. اب اس عبادت کو علم کے جس قدر شعبے ہوتے ہیں ان شعبوں کے اعتبار سے اس کی تشریح کی گئی ہے. فقہا اپنے طرز تحقیق کے اعتبار سے عبادت کی تعریف کرتے ہیں، صوفیاء اپنے طرز تحقیق کے اعتبار سے عبادت کی تعریف کرتے ہیں، متکلمین اپنی طرز تحقیق اور اپنے معیار علم اور اپنے اصول سے جو ان کا موضوع ہے علم کلام عقیدہ، اس اعتبار سے وہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں. لیکن تعریف اس کی تشریحات کے اندر اپنے شعبہ علم میں کچھ تفصیلات اور کچھ فرق ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر عبادت کی اس تعریف کو تمام علماء جس حقیقی مقصد کے ساتھ اور جس حقیقی اصول کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے، تو الا لیعبدون کی تعریف تمام چاہے ائمہ تفاسیر ہوں یا شعبہ حدیث سے تعلق رکھنے والے اجلہ علماء محدثین ہوں یا تزکیہ و تصفیہ اور اخلاق علم الاخلاق سے تعلق رکھنے والے یعنی علم روحانیت اور علم طریقت سے تعلق رکھنے والے حضرات صوفیہ ہوں، وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس آیت کا معنی الا لیعبدون کہ تاکہ انسان ہماری عبادت کرے، اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ لیعرفون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے، اور یہ بات بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی ذات کا عرفان حاصل ہو، جب اس کی معرفت حاصل ہو، اس کا مکمل انٹروڈکشن اور اس ذات کا صحیح پتہ حاصل ہو. تو یعبدون کا معنی یعرفون، یہ بالکل درست کیا گیا، عقلن بھی یہ بات درست ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت جو ہے وہ بغیر اس کی معرفت کے نہیں ہو سکتی. اب عبادت کی معرفت کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اللہ کی، تو وہ عقیدہ توحید ہے. اور عقیدہ توحید کی بنیاد جس نظریے پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذات یکتا ہے، کسی بھی شراکت و شرکت سے پاک ہے، اور یکتا اور کسی شرکت و شراکت سے پاک ہونے کے حوالے سے اللہ رب العالمین ایک ہے. کس معنوں میں؟ تو پھر علماء کرام قرآن کی ان تمام آیات کو کہ جو صرف عقیدہ توحید کو ڈسکس کرتی ہے، بیان کرتی ہے، اور سب سے بڑا مقصد بھی ہمارا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھا جائے، تو ان تمام آیات کو جمع کر کے اور وہ تمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس خطبات جو توحید کی تفہیم کے حوالے سے، عقیدہ توحید کی سمجھ کے حوالے سے آپ نے مرحمت فرمائے ہیں، ان تمام کو جمع کر کے علماء توحید کا، یہ تو ایک لٹرلی معنی، ایک لغوی معنی ہے کہ ایک ہونا اس کا، لیکن ایک ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو پھر علماء ان تمام آیات کو جمع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی یکتائی کو دو صورتوں میں بیان کیا ہے، یعنی اپنی الوہیت میں بھی اور اپنی ربوبیت میں بھی، یہ دو فرق ہو جاتے ہیں. الوہیت اس کو پھر باقاعدہ ایک ٹرمز دے دی جاتی ہے اصطلاحی طور پر کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، کیونکہ دونوں، ان دونوں کے پیچھے جو مقصد اور پیغام ہے قرآن کی آیات توحید کو ان دونوں تقاضوں میں بیان کرتی ہے. تو علماء اس کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، الوہیت اور ربوبیت. اور یہ عقیدہ شریعت مطہرہ کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی الوہیت میں بھی یکتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت میں بھی یکتا ہے. اچھا آپ کہیں گے جناب یہ سمجھ میں نہیں آیا الوہیت اور ربوبیت سے کیا مراد ہے، گزشتہ دس قرآن میں ہم نے اس پر مکمل تفصیل ذکر کی ہے، لیکن سر دس اختصار سے آگے چلے جاتے ہیں. الوہیت کا معنی ہے اس کا ہونا، اور ربوبیت کا معنی یہ پالنہاری، دنیا کا نظام چلانا. تو الوہیت کا معنی کہ وہ ہے، اس کا وجود ہے. اب وجود ہم اردو کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کا جسم ہو، اور عربی میں وجود اس کو کہتے ہیں جو ہو. توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے، اور کیسا ہے؟ تنہا ہے. اور توحید ربوبیت سے معنی یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہے، ہے، اور یہ عالم کو وہ چلا رہا ہے، تو اس میں بھی وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. قرآن کی آیات جو توحید سے متعلق ہے وہ یہی عقیدے کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے ہونے میں بھی ایک، اور نظام کائنات کو چلانے میں بھی ایک. وہ اپنے ہونے میں بھی کسی کا محتاج نہیں، اور نظام کائنات کو چلانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں. یہ عقیدہ توحید کی بنیاد قل ھو اللہ احد میں ذکر کی گئی، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت. لیکن بڑی دلچسپ بات یہاں پر ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر یہ معنی آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے تو بات آگے چلے گی اور ہم قرآن کے مضمون کو سمجھیں گے. کہ الوہیت اور ربوبیت، الوہیت کا ایک آسان معنی آپ کے ذہنوں کے مطابق میں نے کہا کہ وہ موجود ہے، اور موجود ہمارے اردو معنی میں نہیں کہ کہیں بیٹھا ہوا ہے یا اس کا کوئی جسم ہے، الیاذ باللہ، جسے بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں، یا اللہ تیرے پاس آئے ہیں، تجھے لینے آئے ہیں، تو چل ہمارے ساتھ. تو یہ الہاد، بے دینی اور سری کفر ہے. اللہ کو کسی جگہ کی طرف اس کو چلانے کی بات کرنا، اللہ آ جا ہم تیرے پاؤں دبا دیں، تو یہ تبلیغ نہیں اپنے عقیدے کا بڑا غرق کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جسم و جسمانیت اور ہر اس تشبیہ اور کمپیریزن دینا یا مثال دینا ایسی کہ جس میں مخلوق کے ساتھ تشابہ پیدا ہو، یہ سری کفر ہے، اور قرآن نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا اس کے بارے میں کہ لئیس کمثلی شے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اس کی ذات کو تشبیہ دی جائے، الا یہ کہ اپنی ذات کی معرفت کے لیے قرآن میں جو مثالیں اس نے خود عطا فرمائی ہے یا اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثالیں عطا فرمائی. ایک بات میں موضوع کو کسی اور جانب لے جانے کی بجائے اسی پر رکھتا ہوں، اور یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یکتا ہے، ایک ہے. ایک کس کے مقابلے میں؟ کیونکہ ایک کبھی دو کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، ایک کبھی کسی ایک شخص ایک چیز کو آدھا آدھا کر دیا جائے تو تقسیم کے معنی میں ایک کو بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نہ ایک کا عددی حصہ مراد ہے کیونکہ کبھی ایک دو کے مقابلے پر آتا ہے، اور کبھی ایک جو ہے ایک چیز کی تقسیم میں ایک حصہ دوسرے حصے کے معنی میں آتا ہے، نہیں. اس پر شرعی عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور کیسا ہے؟ جیسے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اس کا ایک ہونا واحد عددی نہیں کہ ایک کے بعد جو دو آتا ہے، اور نہ یہ تقسیم ہے کہ جناب ایک حصے کو دو کر دیا جائے تو ایک حصہ یہ ایک حصہ یہ، یہ واحد کا معنی نہیں. اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے، لیکن یہاں پر میں عقیدے کی بات صرف عرض کر دوں کہ اللہ ایک ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ شراکت میں اور شریک لینے میں یا اس کو کوئی سپورٹ کرے یا اس کا وجود کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور وہ محتاج ہو اس جانب، اس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پاک ہے. تو توحید الوہیت وہ ہے اور خود سے ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور توحید ربوبیت یہ ہے کہ یہ نظام عالم جو چل رہا ہے، ربوبیت پالنہاری، جس طرح کہ قرآن میں ماں باپ کو بھی رب کہا ہے نا، کما ربا یعنی صغیرہ، یا اللہ میرے ان دونوں ربوں پر خاص رحم فرما جنہوں نے میری تربیت فرمائی. تو قرآن نے مجازن رب جو ہے وہ ماں کو بھی کہا ہے اور باپ کو بھی کہا ہے، کما ربا یعنی صغیرہ، جس طرح میں چھوٹا تھا تو ان دونوں نے مجھے پالا پوسا. تو پالنا، پالنہاری کرنا اور ایک چیز کو پروان تک پہنچانا، جس طرح یہ عالم چل رہا ہے، ہوائیں آتی ہیں، موسم آتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی کائنات کی پالنہاری میں اور تربیت میں یکتا و تنہا ہے. بات دلچسپ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف جب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا اور جب آیا ہے تو وہ تعارف الوہیت کے حوالے سے نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ کہا جائے اللہ ہے تو پھر سوال ہوتا ہے کہاں ہے، کون ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے حضرت قبلہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ مستند کتاب الفقہ الاکبر، اس کی تشریح کرتے بڑی خوبصورت بات کی ہے. فرما توحید الوہیت کا تعارف جو ہے توحید ربوبیت سے ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ نے جو اپنا تعارف فرمایا تو ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین. پہلا تعارف سورہ فاتحہ جو پہلی سورہ شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ جو تمام عالمین کو چلا رہا ہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ انسان اللہ کے ہونے کے لیے اس نظام کا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے وہ آگے چلے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ہونے کے لیے اس نظام کی تربیت کو بیان فرمایا کہ اللہ ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. کیا دلیل ہے اس پر؟ یہ عالم جو چل رہا ہے وہی چلا رہا ہے. تو ربوبیت سے الوہیت کی طرف جا رہے ہیں، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کی جانب جا رہے ہیں کہ اس کائنات کی جو ترتیب ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود سے نہیں ہو رہی ہے، کوئی اسے بنا رہا ہے، کوئی اسے چلا رہا ہے. تو ربوبیت سے راستہ جا رہا ہے الوہیت کی جانب. تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس نظام کائنات کو چلانے میں بھی تنہا ہے اور اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے. وہ اپنے ہونے میں بھی خود سے ہے اور اس نظام کو چلانے میں بھی خود سے. ایک بات، لیکن بنیادی فرق یہاں پر آگے چل کر میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن لوگوں کے شرک کو بیان کیا ہے اور مشرکین مکہ کے شرک کو، ان کا شرک دو معنوں میں تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان کے درمیان 100 فرقے تھے تو 99 فرقے، اب ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، 99 فرقے یا ان کے اندر اگر 100 آدمی شرک کرتے تھے علیہ باللہ، تو 99 آدمی کا شرک جو تھا وہ توحید ربوبیت میں تھا اور ایک بندے کا شرک جو تھا توحید الوہیت میں تھا. کیسے؟ میں مثال پیش کرتا ہوں. حضرت علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے شرک عقائد کے اندر جو شرک کی تعریف کی ہے اس کے اندر اس کو بانٹا ہی دو حصوں میں ہے. فرمایا الاشراق شرک کیا ہے؟ فرمایا وہ اثبات الشریک فی الالوہیت ببان واجب الوجود ہے. یعنی ایک ہے الوہیت میں شرک اور ایک ہے ربوبیت میں شرک. الوہیت کی توحید, ایک ہے ربوبیت کی توحید. الوہیت کی توحید کیا ہے؟ کہ وہ خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب اگر کوئی کسی بھی شخص کو, کسی بھی شے کو, کسی بھی جگہ کو, کسی بھی محترم کو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اپنے کمالات میں خود سے ہے بغیر کسی اللہ رب العالمین جل وعلا کی عطا کے, تو یہ شرک کس میں ہوگا؟ الوہیت میں ہوگا. کہ یہ خود سے ہے, خود پیدا ہو گیا. خود پیدا کیا ہوا؟ پیدا تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا, یہ بس ہمیشہ سے ہے. جس طرح کہ علامہ طفتزانی رحمہ اللہ نے اور علامہ طحاوی نے عقیدہ ہے, شرح قائد طحاویہ کے اندر بھی بات موجود ہے, کہ جس طرح مجوسی فرقہ وہ ہے جو آگ کو قدیم مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آگ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, تو ان کا شرک کیا ہے؟ وہ ربوبیت میں نہیں ہے, ان کا شرک جو ہے وہ عقیدہ الوہیت میں ہے. کیونکہ ربوبیت تو یہ زمین اور آسمان کی چلانے اور چلنے کا نام ہے, اور الوہیت کیا ہے؟ اس کے ہونے کا نام ہے. تو جب آگ کو بھی وہ درجہ دے دیا کہ جس طرح رب خود سے ہے, واجب الوجود ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اس کو کسی نے نہیں بنایا, وہ خود سے ہے, تو یہ مجوسیوں نے درجہ آگ کو دیا, تو پھر مجوسیوں کے شرک کو شرک پھر ربوبیت نہیں کہا گیا, شرک پھر الوہیت کہا گیا. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن میں جو تفصیل کے ساتھ جن کے شرک کو بیان کیا, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آپ اپنی ممتاز و بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغات کے اندر اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں, اور تمام علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ اور مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ ربوبیت میں تھا, الوہیت میں نہیں تھا. کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے وجود کو قبول کرتے تھے. تو وجود کو قبول کرنا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرک فی الوہیت میں نہیں تھے, ایک بات. لیکن وہ شرک فی ربوبیت میں ایسے تھے کہ ان کا گندا عقیدہ آگے چل کر قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا, شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین, وہ کہتے تھے اللہ نے آسمان بنایا. قرآن موجود ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ آسمان کسی نے بنا, کہا یہ اللہ. یہ کشتیوں کو کنارے کون لگا رہا, کہا یہ اللہ. یہ سیلابوں میں سے اور بھنور سے طوفانوں سے بندوں کو کنارے کون لگا دیتا ہے, کہا اللہ. جب مشکل میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. قرآن نے جگہ جگہ پر ذکر کیا اور اس کے ہونے کا اقرار کرتے تھے. لیکن ان کا شرک کیا تھا؟ تو علماء کرام نے اجماعی طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جن کو قرآن نے مخاطب کر کے بات کی ہے, ان کا شرک ربوبیت کے اندر تھا. وہ کیا؟ ان کا ایک اپنے خام خیالی اور اپنے خود اپنے قیاس آرائی اور اپنے اٹکل پچھو, جس کو آپ کہتے ہیں, اپنی مرضی سے انہوں نے ایک عقیدہ بنایا تھا. اور وہ عقیدہ یہ بنایا تھا کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہے تو وہ تنہا اس کو کیسے چلا سکتا ہے, اور اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی ہے, ہزاروں مخلوق اس نے بنائی ہے, اور اس نظام میں, اس عالم میں کروڑوں نظام ہے, پتھروں کا نظام ہے, ہواؤں کا نظام ہے, موسموں کا نظام ہے, الگ الگ ہزاروں, بندہ ضبط تحریر نہیں لا سکتا, اتنا نظام اس ایک نظام کے اندر چل رہا ہے. یعنی چھوٹی سی چیز کے اندر اگر سائنس تحقیق کرتی ہے تو کروڑوں نظام نکل آتے ہیں, ایک بال نہیں اگتا اس کے اندر کروڑوں نظام آ جاتے ہیں. یعنی انسان کے جسم کے آفاقی عالم یا خارجی عالم تو اپنی جگہ پر ہے, انسان کا جو اپنا وجود ہے, یہ اللہ کے ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بال, دانت, ناک, یہاں تک کہ ناخون تک, جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں, اس پر جب ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں ہزاروں شعبے نکل آتے ہیں. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ, وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا نظام جس کے اندر خربا خرب شعبے ہیں, وہ ایک خدا کیسے چلا سکتا. یہ اپنے زوم میں اور اپنے فاسد خیال میں انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا تھا, شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تھا. اب وہ کہنے لگے کہ دراصل اللہ رب العالمین نے بنایا تو آسمان ضرور ہے, اور اللہ رب العالمین نے بنائی زمین ضرور ہے, یہ پہاڑ اسی نے بنائے, سمندر, لیکن ایک دفعہ بنا کر وہ تھک گیا, اب وہ عاجز ہو گیا, معاذ اللہ. اس نے اس نظام کائنات اور کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے ہمارے بتوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب یہ ان کے اندر ذہن میں جو شیطان نے بات کی, اب اس نے کہا یہ جو ہمارا فلاں بت ہے یہ ہواؤں کا خدا ہے. اب اللہ رب العالمین نے اپنی الوہیت ٹرانسفر کر دی ہے, عبادت اپنی خدا ہونے کی صفت جو شان جو دے دی ہے. یہ ہمارا جو بت ہے فلاں یہ بیٹا دیتا ہے, یہ فلاں جو بت ہے یہ پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے. یعنی نظام جتنا نظام, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے وہاں جتنے پجاری نہیں اتنے بھگوان ہیں, وہ جس طاقتور کو دیکھتے ہیں خدا کہہ دیتے ہیں, درخت کے گرد دھاگا باندھا اس کو خدا کہہ دیا, بھینس گائے بکری سب کو خدا کہہ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ اپنے ذوم میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جس طرح کہ وہ اپنے ہونے میں تنہا ہے اس طرح اپنے کارخانے قدرت کو چلانے میں تنہا ہے، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں ہے تو وہ ضرور اور ہے بھی ایک، اپنے عقیدے میں ایک ہے تو پھر شریک کیسے ہو گئے، یہ اپنی طرف سے ڈھگوسلے انہوں نے مانے. اور بعض لوگ جو مسلمانوں پہ شرک لگاتے ہیں تو وہ ہندوؤں کے اتنے عاشق ہو جاتے ہیں کہ اس عقیدے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، جبکہ اسلام جو عقیدہ دے رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ذرا اس بات کو سنیے آپ چند لفظوں کے اندر. تو یہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے شرک ربوبیت اپنی طرف سے عقیدہ گڑھ لیا تھا اور وہ اپنے بتوں کو اس پر متصرف مانتے تھے. ایک بات یہاں پر ایک بہت باریک بات ہے جو سمجھنے جیسی، انہوں نے کئی گندے عقیدے جو اپنی طرف سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے گڑے تھے اور اپنے ذوم و خیال میں گڑے تھے. ان گندے خیالوں میں گندگی ان کی یہ بھی تھی، پاگل پن یہ بھی تھا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور عبادت تو خدا کی ہو سکتی ہے، اور ایک طرف سے وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو واسطہ بھی مانتے تھے. اب یہ دو چیزیں جمع ہوگی، ایک تو انہی کو خدا بھی کہتے تھے کہ بس یہی خدا ہے، کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ فرماتا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنایا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدوہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، جو سورہ زمر میں آیا، تاکہ یہ بت ہم ان کی عبادت کرتے رہے اور یہ پھر اس بڑے رب کی بارگاہ کے اندر، لیقربونا الی اللہ زلفا، زلفا وہ ہمیں بڑے رب کی بارگاہ میں بڑے محترم درجے تک پہنچا دے. تو اس میں دو خرابیاں ان کی، ذرا غور سے سنیے گا، ایک تو اس کو وسیلہ بھی مانتے تھے پھر خدا بھی کہتے تھے، یہ عجیب بے وقوفی ہے، جب اس کو خدا کہہ دیا تو وسیلہ کیسے بن سکتا ہے، اور جب وسیلہ بن گیا تو پھر خدا کیسے ہو سکتا ہے. اس بات کو تو وہ ہندو پاگل ہوئے تھے، لیکن ہمارے وہاں کے فسادی ملہ بھی پاگل ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا شرک جو تھا وہ وسیلہ پکڑنا تھا، ہم نے کہا وسیلہ پکڑنا نہیں تھا، ان کو خدا کہنا تھا، ان کی عبادت کرنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی طرف بندوں کو لانے کے لیے ہزاروں واسطے پیدا کیے. اللہ ہر واسطہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، لیکن اپنی الوہیت کسی کو دے دے یہ ممکن نہیں ہے، کسی کو خدا بنا دے یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، مشرکین کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو واسطہ بنایا تھا. میں نے کہا یہ بات سنیں آپ، پہلی بات تو یہ کہ واسطہ اگر انہوں نے بتوں کو بنایا تو خدا نے یہ درجہ کب دیا تھا اس کو، ایک بات. اب اگر انہوں نے واسطہ بنا لیا تھا تو پھر اس کو خدا کیوں کہتے تھے؟ تو قرآن نے ان کا شرک جو ہے اصلا واسطہ بنانا نہیں کہا، ما نعبدہم، وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو مستقل بالذات ہو، جس کی صفات جو خود سے سنتا ہو، جو خود سے دیکھتا ہو. تو وہ اپنے بتوں کو خدا مانتے تھے، بہ مانا کہ ان کی صفات تو قدیم مانتے تھے، سننے کی طاقت، دینے کی طاقت، پہلی بات تو ان میں تھی نہیں، وہ تو مورتیاں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے آپ کو تو دیکھنے کی طاقت دی ہے نا، مورتی کو تو نہیں دی تھی، آپ کو تو دیکھنے کی طاقت ہے، آپ زندہ بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ، اگر میں یہ تقریر کروں کہ آپ میری آواز کو سن لیں، اور آپ یہ کہیں کہ جناب میں کوشش کروں کہ آپ کی آواز کو سن لوں، لیکن اس میں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے اور میری نیت کیا ہوتی ہے؟ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں بول رہا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اور آپ اگر سن رہے ہیں تو یہ سننے کی صفت آپ کی قدیم نہیں ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو یہاں شرک ختم ہوتا ہے، اور جہاں عطا کی بات آتی ہے تو توحید قائم ہو جاتی ہے. مشرکین کا شرک یہ تھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، اور عبادت کب قائم ہوتی ہے؟ عبادت جب قائم ہوتی ہے کہ ایسی تعظیم کسی کے آگے کرنا کہ جب سامنے والے جس کی وہ تعظیم کر رہا، غایت الخضوع و تذلل، جو عبادت کی تعریف ہے، انتہائی درجے کی عاجزی اور انتہائی درجے کی تعظیم کرنا کسی کی اس نیت کے ساتھ کہ یہ معبود ہے، خدا ہے، یہ خود سے ہے، خود سے دیکھ رہا ہے، خود سے سن رہا ہے، یہ نظریہ قائم کرنا، یہ شرک ہوتا ہے. ورنہ اللہ نے تو ماں باپ کی بھی ادب اور تعظیم کی بات کی ہے، ورنہ تو اللہ نے استادوں کی بھی تعظیم کی بات کی، لیکن جب آپ اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے باپ کی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ تو شرک نہیں ہوتا، لیکن بت کا ماننے والا جب بت کی تعظیم کرتا تو وہ شرک ہوتا ہے. تو پتا چلا اختلاف تعظیم میں نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے کوئی، اور وہ یہ کیا ہے؟ سامنے والے کو خدا سمجھنا. اگر بچہ باپ کی تعظیم کرتا ہے، شاگرد استاد کی تعظیم کرتا ہے، تو شرک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ خدا کی جانب سے دیے ہوئے احترام کے درجے پر جانتا ہے اور اس کو خدا کے دربار میں شریک نہیں جانتا، خدا کو اس کا محتاج نہیں جانتا۔ تو یہ ہزاروں نیتیں جو جم جاتی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن محبوب بندہ ہے، اللہ نے اس کو درجے دیے ہیں، اس کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو یہ تصور شرک کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ قرآن کے اصل مصداق اور قرآن کے اصل تفہیم کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی گفتگو کو یہاں پر اس حوالے سے ختم کروں گا اور اگلے درس قرآن کے لیے اس موضوع کو میں چھوڑوں گا۔ اس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ ہمارے وہاں علماء سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے جملہ، اشرا قائد تمام کتابوں کے اندر موجود ہے اور صدیوں پرانا یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، کیونکہ بول چال کا بھی تو شریعت میں بڑا دخل ہے، کیونکہ شریعت تو بول چال کو دیکھتی ہے اور بول چال کے پیچھے نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک سوال یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امبتر ربیع البخلا، ایک شخص کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو بہار کے موسم نے کتنا زبردست سبزہ اگا دیا، بہار کے موسم نے کتنا زبردست سبزہ اگا دیا، تو کہا یہ جملہ کہنے سے کوئی بندہ کافر ہو جائے گا؟ کیونکہ سبزہ تو اللہ اگاتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی زبان سے جملہ کہا کہ بہار کے موسم نے دیکھو کتنا اعلیٰ سبزہ اگا دیا، تو ہمارے سارے علماء، چاہے علامہ تفسیرانی ہو جو ساتویں صدی ہجری کے، تمام علماء، انہوں نے کہا کہ صرف اس بول سے ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے، پہلے دیکھیں گے کہ یہ جملہ کہتا کون ہے، اگر مسلمان کہتا ہے تو مشرک نہیں ہوگا، اور اگر یہ کلمہ ہندو کہتا ہے تو مشرک رہے گا۔ کہ یہ کیوں، جب ایک ہی بولی دونوں بول رہے ہیں تو ایک مشرک نہیں ہو رہا ہے، ایک مومن ہو رہا ہے، یہ کیا فرق ہے؟ یہ ایسی ہے کہ ایک واسطہ پڑھے تو مومن بنتا ہے، اور ہندو اگر واسطہ پڑھے تو پھر بھی کافر بنتے، اگر مسلمان وسیلہ پکڑے تو پھر بھی مومن رہتا ہے، اور ہندو اگر وسیلہ پکڑے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ وہی فرق یہاں پر ہے، دیکھیے ذرا، یہ کہتے ہیں جی دونوں ایک جیسے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا اللہ بھی مولانا تم بھی مولانا، تو پھر فرق کیا ہے اس میں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، قرآن تو مولانا اللہ کو کہتا ہے اور آپ اپنے ہرداری والے کو کہتے ہیں، تو وہاں کوئی فرق آپ کرتے ہیں نا، تو اس کو ذرا بتائیے نا اندر کی بات تاکہ اختلاف ختم ہو، ورنہ مولانا تو دونوں، جبکہ مولانا اللہ کی صفت ہے۔ واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، زندہ کرنا مارنا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن روز مرے فلاں کو مار دیا، فلاں کی دوائی سے فلاں کو شفا ہو گئی، تو اس بول پر تو کوئی مولوی کافر نہیں ہوتا، لیکن غوث پاک مدد کریں تو اس پہ سب کو تم کافر بنا دیتے ہو، وسیلے پہ سب۔ تو یہ گورکھ دھندا چھوڑو اور اندر سے صحیح بات کرو کہ جب یہ تم ناچو تو، وہ کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ تم ناچو تو شوق، ہم ناچو تو پیشہ، ایک مثال ماہورہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ سنیے کہ جب یہ جملہ کہا گیا کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا، یا یوں سمجھیے کہ پانی نے پیاس بجھائی، یہ روزمرہ کی بات ہے، یار اتنا ٹھنڈا پانی تھا میری پیاس بجھ گئی، یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ پانی کو شریک کر دیا اس نے جبکہ پیاس تو اللہ بجھا رہا تھا، یار میں نے کھانا کھایا میری تو بھوک ختم ہو گئی، اس کھانے نے تو میری بھوک کو ختم کر دیا، یہ بھی شرک ہونا چاہیے جبکہ بھوک کو اللہ ختم کرتا ہے، پیاس تو خدا بجھاتا ہے، لیکن اس روزمرہ کے جملے میں شرک نہیں ہوتا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہی علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا، ایک مثال یہ بھی بن سکتی ہے کہ پانی نے پیاز بجھا دی، یہ بھی بن سکتی ہے، لیکن علماء نے جس مثال کو لکھا میں اسی کو کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بہار کے امبتر ربیع البقلا، بہار کا ربیع کے موسم نے، بہار کے موسم نے بقلا سبزہ اگا دیا ہے، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ علماء نے کہا پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ بولتا کون ہے، اگر یہ جملہ مومن بولتا ہے تو پھر اس کی نیت اور ہوتی ہے، اور اگر یہ جملہ ہندو بولتا ہے تو اس کی نیت اور، وہ مشرک ہے۔ کیا مطلب؟ تو کہا اگر ہندو یہ جملہ کہے کہ بہار کے موسم نے سبزہ ہوگا ہے تو یہ شرک ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ موسم کو ہی موثر حقیقی سمجھتا ہے، اور موسم ہی کو موثر حقیقی سمجھتا ہے تو حقیقی تو موثر اللہ کی ذات ہے، تو یہ شرک پھر ربوبیت ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ جملہ کہے کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا تو وہ مشرک نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ موثر حقیقی اللہ کو سمجھتا ہے اور بہار کے موسم کو اس نے واسطہ سمجھا ہے۔ تو جب یہ بات کلیئر ہو چکی، اس مسئلے کو پہلے ہر ہر آپ حل کریں، یہ کہنا کہ ٹھنڈے پانی نے پیاس بجھا دی، اگر یہ بات ہندو کہے تو کافر رہے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بن گئی ہے وہ خود موثر، اور مسلمان اگر یہ جملہ کہے کہ پانی نے پیاس بجھائی تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بجھایا تو خدا نے ہے، پانی واسطہ بن گیا ہے۔ تو میرے دوستو، آگے چل کر انشاءاللہ اس آیت کی مزید تشریح کریں گے، اور توحید ربوبیت ہی ہمارا فوکس ہے انشاءاللہ، شاء آہستہ کر کے ان باتوں کو مزید آپ کے سامنے کلیئر کریں گے، اور خواہ مخواہ کی ملائیت ہے، کنفیوژن کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. وہی جملے وہ بولے تو شرک نہیں ہوتا ہے, ہم بولے تو شرک ہو جاتا ہے. کیا خوب بات میرے آقا نے فرمائی, ما خافو علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کرے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام تحقیقات کو سمجھنے کی اصلاح کے ساتھ اور امت کے لیے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہر مسلمان کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہر کلمہ گو سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.